الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد You are watching Madani channel and we are here with another episode of very important and informative silsila Sehat ke Raaz The Secret of Health اب مدنی چینل کے ناظرین آج کون سا سیکرٹ آپ سے ڈسکس کرنا ہم نے روزانہ ہم آپ سے جو سیکرٹ ڈسکس کرتے ہیں اس باکس میں اس سیکرٹ کا ایک انویلپ موجود ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ آج باکس کے اندر کیا ہے جی ہاں دل کی بیماریاں اور ایکسرسائز آج کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے آئیے میں ایک زبردست تحقیق آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں رمضان المبارک کے مہینے میں کھجور کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنی شعر افاق تصنیف فیضان سنت کے باب آداب طعام اور اس کا جو صفحہ بنتا ہے وہ 1017 پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے اب کھجور سے افطار کرنا سنت ہے اور اگر یہ میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیجئے یہ بھی پاک ہے کھجور ڈپارٹمنٹ آف فوڈ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز کی ایک ریسرچ کے مطابق اگر ایک بندہ ایک ہفتے تک روزانہ یعنی 7 دن تک روزانہ 3 کھجوریں استعمال کرتا ہے روزانہ تو اس کے جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں سب سے پہلے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ یعنی گٹ پوری اور کولون یعنی بڑی آنت اس کے اندر کھجور یہ سارا رستہ صاف کرتا ہوا جاتا ہے یہ جو کھانا گزرتا ہے تو سمجھ لے کھجور پہلے ساری صفائی کرتا ہوا چلا جاتا اور بڑی آنت کے کینسر سے بھی حفاظت ہوتی ہے نمبر 2 کھجوروں میں نیچرل شوگر یعنی قدرتی چینی ہوتی ہے یہ جو بوتلوں میں چاکلیٹوں میں ٹافیوں میں چینی ہوتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے یہ نیچرل شوگر ہوتی ہے اور اس میں فائبر پوٹیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور نمبر 3 جسم سے گند کے اخراج کو بھی اس میں تقویت ملتی ہے اور وہ نظام بھی صحیح ہوتا ہے تو کھجور کا استعمال بلا شبہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سنت کی نیت سے تو کرتے ہی ہیں لیکن عام دنوں کے اندر بھی کھجور کا استعمال کرنا چاہیے ڈاکٹر اسامہ کھجور کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ گفتگو سنی کہ کھجور کا استعمال خاص روٹین کے ساتھ اگر کیا جائے انہوں نے کہا کہ 3 کھجوریں روزانہ کھائی جائیں تو کیا یہ زیادہ کھانے سے بھی نقصان ہو سکتا ہے یا اسی روٹین سے کھائی جائیں یا کھجور کے اور کچھ بینیفٹس آپ بتانا چاہیں تو ارشاد فرمائیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم کھجور ایک بہت ہی منفرد پھل ہے آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر شوگر یعنی کاربوہائیڈریٹس جو ہیں یہ کافی مقدار کے اندر موجود ہوتے ہیں پوٹاشیم اس کے اندر بہت زیادہ مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر فائبر ہوتا ہے جو ہمارے نظام انہضام کو بڑی تقویت دیتا ہے اور قبض کے مرض سے نجات دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آئرن بہت مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے چونکہ ہمارے بچوں میں اور خواتین کے اندر عام طور پر آئرن کی فولاد کی کمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے تو ان کے لیے کھجور بہت مفید ہے آئرن کا ایک بہت ہی اچھا اور ایک سستا سورس ہے آئرن کا کیونکہ آئرن یا تو کھجور میں اور سبز پتوں والی سبزیوں میں ہوتا ہے اور یا پھر گوشت وغیرہ کے اندر ہوتا ہے تو کھجور آئرن کا بھی بہت اچھا سورس ہے اب اس کو ریگولرلی اگر یوز کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا نظام انہضام بھی اچھا رہے گا آپ کے جسم کو کیلوریز بھی اچھی مقدار کے اندر ملتی رہیں گی کیونکہ اس کے کاربوہائیڈریٹس ہیں اور پھر اس کے اندر چونکہ آئرن ہے تو آپ کے اندر خون کی کمی اور یہ جو مسائل ہیں ان سے بھی افاقہ رہے گا رمضان المبارک کے متبرک مہینے میں چونکہ کھجور سے روزہ افطار کیا جاتا ہے تو کھجور چونکہ اس کے اندر پوٹاشیم ہے سارے جسم کے اندر جو پورے دن میں جو پوٹاشیم کی کمی تھی وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے گلوکوز اس کے اندر ہے تو گلوکوز لیول انسان کا خون کے اندر وہ اس کی وجہ سے بحال ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر آئرن ہے پھر اس کے اندر وائٹامن اے ہے وائٹامن سی ہے اینٹی آکسیڈنٹس ہے اس کے اندر اور ان کی وجہ سے جسم کینسر جیسے موذی امراض سے بھی محفوظ رہتا ہے
اسامہ بھائی یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین سے ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ اعتدال ہر چیز کا ضروری ہوتا ہے یعنی کیلا کتنا زبردست ایک پھل ہے, اور کہا جاتا ہے کہ روزانہ دو کیلے اگر کوئی کھائے تو اس کے بلڈ پریشر میں 10% تک کمی ہوتی ہے, اگر تین کیلے کھائے تو اس کا آئرن کی ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں. الحمدللہ یہ جب بھی کوئی بھوک لگے نا رستے میں, سفر میں آپ جا رہے ہو رستے میں بھوک لگے, تو چپس وغیرہ خریدنے کے بجائے تازہ پھل لے لیا کریں. خاص طور پر کیلا آسانی سے اویلیبل ہے اور بہت زبردست پھل ہے یہ. لیکن کیلے میں پوٹیشیم ہوتی ہے نا, اب پوٹیشیم کی ایک خاص مقدار ہے جو باڈی کو چاہیے, اور اگر پوٹیشیم بہت زیادہ مقدار میں باڈی میں چلی جائے تو دل کی جو دھڑکنے کی روٹین ہے ریتھمیا, وہ روٹین بھی اپسٹ ہو سکتی ہے. اب ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ کتنے کیلے ایک دفعہ میں کھائے جائیں تو انسان مر سکتا ہے, یعنی کتنے کیلے کھائیں تو پوٹیشیم اوور فلو ہو جائے گی. تو پتا چلا کہ یہ 195 کیلے اگر ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کے انسان کھائے, ایک ہی دفعہ میں 195, یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال اتنے زیادہ کیلے اگر کوئی کھائے گا تو تب جا کے اس کے دل کی دھڑکن اور پوٹیشیم لیول اتنا بڑھ جائے گا جو لیتھل ہوگا. اب کھجور بھی ہے اعتدال, مدری چل کے ناظرین اعتدال, افطاری میں بھی اعتدال, سحری میں بھی اعتدال. یاد رکھیے بہت زیادہ پانی پی لینا ایک دم سے یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. افطاری کے ٹائم پر پانی کی کمی پوری کریں, سحری میں کریں. آئیں اپنے اوریجنل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, ایکسرسائز اینڈ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز. کیا ایکسرسائز کرنے سے, ورک آؤٹ کرنے سے انسان اسمارٹ ہو جاتا ہے؟ پہلا کوشچن یہ ہے. پیدل چلنا بہت فائدہ مند ہے, پیدل چلنے میں بہت فائدے ہیں. شوگر میں فائدہ ہوتا ہے, دل کی بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے, پٹھے مضبوط ہوتے ہیں, ہڈیوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن کیا ایکسرسائز انسانی جسم کو اسمارٹ بنا سکتی ہے یا نہیں؟ ویسے تو ایک ایکسرسائز برین کی بھی ہوتی ہے. یہ جو اپنے تعلیمی ادارے میں آپ پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اس سے آپ کا برین شارپ ہوتا ہے اور آپ اسمارٹ بنتے ہیں برین وائز. لیکن کیا فزیکل ایکسرسائز, یہ کرنے سے انسان کا جسم اسمارٹ ہوتا ہے؟ یاد رکھیے تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایکسرسائز کرنے سے دماغ کا نظام تیز ہوتا ہے, اور دو قسم کے کیمیکلز انسان کے دماغ سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں, ایک سیروٹونین ہے اور دوسرا ڈوپامین ہے. یہ دونوں انسان کے وہ کیمیکلز ہیں جو اس کو خوش کرتے ہیں, سکون دیتے ہیں. اسی لیے ایکسرسائز کرنے کے بعد انسان سکون محسوس کرتا ہے, تازہ آکسیجن اس کے جسم میں جاتی ہے. اور جب آپ زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں تو آپ سوچتے بھی اچھے طریقے سے ہیں, زندگی کی سچویشنز کو فیس بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں, اور اس چیز کے اوپر اپنی توجہ مرکوز رکھ لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کتنی ایکسرسائز ہم کریں, بالخصوص رمضان میں جب پہلے ہی کھانا پینا نہیں ہم کھا رہے, تو کتنی ایکسرسائز ریگولر روٹین میں کرنی چاہیے, اور رمضان کے پرسپیکٹو سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
دیکھیں ایکسرسائز کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. آپ نے ایسے بتایا کہ پیدل چلنا, واکنگ کرنا, اس کے علاوہ تھوڑا سا تیز چلیں, جاگنگ, بھاگنا, رننگ کرنا, تیراکی کرنا, سوئمنگ کرنا, سائیکلنگ کرنا, سائیکل چلانا, تو یہ ساری کی ساری ایکسرسائز کی مختلف قسمیں ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ویٹ لفٹنگ کرتا ہے, وزن وغیرہ اٹھاتا ہے, تو یہ بھی ایکسرسائز ہے. اب اس میں کتنی مقدار میں کرنا چاہیے, ایک نارمل ہیلدی پرسن کو, ہیلدی ایڈلٹ کو, ایک پر ویک اس کو ایٹ لیسٹ 5 days اے ویک 20 minutes, ایٹ لیسٹ 20 minutes برسک واک جو ہے نا, یہ لازمی کرنی چاہیے.
5 دن ہفتے کے ہر دن 20 منٹ کی برسک واک,
تیز چلنا, کم از کم 20 منٹ کا تیز چلنا یہ ضرور کرنا چاہیے. اگر وہ بالکل مطلب جو ہے نا, اگر نارمل پیس پہ چل رہا ہے تو اس کو 35 سے 40 منٹ تک ضرور چلنا چاہیے. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ کم از کم ایک دن کے اندر 10,000 steps, یعنی کہ 10,000 قدم انسان کو پورے دن کے اندر, جو انسان اپنا کام کاج کر رہا ہے, چل پھر رہا ہے, اس میں کم از کم 10,000 قدم اس کو ضرور چلنا چاہیے, تو جو تقریباً 5 میل کے قریب کا ڈسٹینس یہ بنتا ہے. رمضان المبارک کے اندر ایکسرسائز کیسے کی جائے, کب کی جائے, اب اس میں یہ کہ اگر کوئی شخص پہلے سے ایکسرسائز کر رہا ہے اور اس کی وہ روٹین کے اندر شامل ہے, تو جتنی ایکسرسائز وہ پہلے کر رہا ہے اس کو اسی مقدار میں رمضان المبارک کے اندر بھی کنٹینیو کر سکتا ہے, مگر اس کی ٹائمنگ کو اس کو چینج کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ افطار کے بعد اور سحری کے سے پہلے, اس دوران وہ اپنی ایکسرسائز کے ٹائم کو ایڈجسٹ کرے, یعنی کہ افطار اس نے کیا, پھر نماز عشاء پڑھی, اس کے بعد کچھ کھانا کھا لیا, اس سے کچھ دیر بعد وہ اپنی ایکسرسائز کر کے کچھ دیر آرام کرے,
یعنی روٹین کو اپنی ختم نہ کرے, ایک اچھا کام جو وہ کر رہا ہے تو کرتا چلا جائے. اس میں سما بھائی ایک اور چیز آ جاتی ہے, جس طرح کچھ گھریلو خواتین جو ہیں وہ یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ جی ہم تو کام اتنا کرتی ہیں, کبھی جھاڑو پھیرنا ہے, کبھی ٹاکی لگانی ہے, کبھی کھانے کو پکانا ہے, کبھی کپڑے دھونے ہیں, تو اس پروسیس میں اتنا چل لیتی ہیں, یا کوئی بندہ ہے وہ پیدل واک کرتا ہے, اپنے آفس تک جاتا ہے, واپس آتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو 20 منٹ کا بتا رہے ہیں وہ تو 20 منٹ ہمارے اس میں ہو جاتے ہیں, تو یہ 20 منٹ یہ کام والے بھی شامل ہوں گے کہ الگ سے نکالنے پڑیں گے 20 منٹ؟
یہ الگ سے 20 منٹ آپ کو نکالنا،
ڈیڈیکیٹڈ واک،
ڈیڈیکیٹڈ واک ہے جو کہ آپ اپنے ساری روٹین سے نکل کر اپنے مائنڈ کو باقی سارے کاموں سے آزاد کر کے ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں آپ جاتے ہیں، وہاں پہ تیز قدم چلتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی پارک میں ہیں، وہاں پہ تازہ ہوا کے اندر آپ سانس لے رہے ہیں. اب اس سے نہ صرف بیسیکلی آپ کی فزیکل فٹنس بلکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا اس کے اوپر بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. جو لوگ ایکسرسائز ریگولرلی کرتے ہیں وہ اینزائٹی، ڈپریشن، نیند کا نہ آنا، بہت سارے مسائل سے جو ذہنی تناؤ، اعصابی تناؤ، ان سے بھی وہ محفوظ رہتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ان کے مسلز، جسم کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، ان کا دل جو ہے نا اس کو تقویت ملتی ہے، جو سانس لینے کا عمل ہے اس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ ان کو دماغی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ بھی اس کے بڑے اثرات ملتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورزش جو ہے وہ پورے جسم کو ہوبارہ حل کرتی ہے، دماغ سے لے کے پاؤں کے ناخن تک. بالکل صحیح ارشاد فرمایا. دیکھیے بدری چال کے ناظرین، ایک انسان کی خواہش ہے کہ وہ صحت مند رہے، اور کسی چیز کی قدر تبھی پتہ چلتی ہے جب وہ پاس نہ ہو. اب جو صحت کی قدر ہے شاید اس وقت ہمیں صحیح طریقے سے آتی ہوگی ذہن میں جب بیماری آتی ہے. اب ایک بیمار سے پوچھے صحت کی کیا قدر ہے، جو کھانا نہیں پراپرلی کھا سکتا، بیچارہ چل نہیں سکتا، ایک بندہ جو سجدہ نہیں کر پاتا، اس کے گردن کے اور کمر کے موروں میں پرابلم ہے، ڈسک بل جا چکی ہے، کمر ٹیڑھی ہو رہی ہے، وہ سجدہ نہیں کر پاتا، اس سے پوچھے کہ وہ اس کو کتنی خواہش ہے کہ میں دوبارہ اس لیول پر آؤں. کسی کا تھوک بننا بند ہو جاتا ہے، کچھ ایسے سلائیوا کے اندر گلینڈس میں پرابلم آ جاتی ہے. تو صحت کا پتہ اسے چلتا ہے جس کے پاس صحت نہیں ہوتی. اینڈ اسٹینگ ہیلدی از ناٹ آلویز ایزی. صحت مند رہنا ہر دفعہ اتنا آسان نہیں ہوتا. وی میک good decisions off and on. We say that we'll clean, we'll remain clean, we'll wash our hands, we'll do toothbrush, we'll go for oral hygiene. کبھی کبھار ہم اچھے فیصلے کرتے ہیں کہ میں جب بھی گھر آؤں گا ہاتھ دھوں گا، میں برش کروں گا، میں مسواک شریف کروں گا، میں صاف صفائی کروں گا. ایسے فیصلے ہم کرتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات، لیکن یہ فیصلہ بھی زندگی میں کرنا ہے کہ میں نے اپنے جسم کو حرکت دینی ہے. سیڈینٹری لائف اسٹائل، جامد و ساکت آرام طلب زندگی کو چھوڑ کے مجھے چلنا ہے، مجھے ایکسرسائز کرنی ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ بہت سی ریسرچز کا رپورٹ میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ آرام طلب زندگی کے طبی نقصانات سگریٹ پینے سے بھی زیادہ ہیں. یعنی سگریٹ پینے کے کتنے نقصانات ہوں گے، لیکن وہ بندہ جو کہ بیٹھا ہوا بالکل حرکت نہیں دے رہا اپنے جسم کو، یہ اس کی جو حرکت ہے کہ وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے رہا، یہ سگریٹ پینے سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. یاد کریں، چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں مدی چل کے ناتے، آخری دفعہ آپ نے کب ایکسرسائز کی تھی؟ نہیں یاد آ رہا ہوگا، بہت مشکل ہے، ہمارا پلان ہی نہیں ہوتا کہ چلنے کی نیت کر لیں. ایز فار انڈیویجلز ہو ہیو بیکم اکسٹم ٹو دیئر سیڈنٹری لائف اسٹائل، اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ آلموسٹ ایز اے ڈیزیز اینڈ دی پرسکرپشن از ایکسرسائز. یعنی وہ لوگ جو اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ ایکسرسائز کرتے ہی نہیں ہے، اس کو بیماری سمجھا جائے گا. اور پرچی پہ ہم کیا لکھ کے دیں گے اس کو دوائی؟ ایکسرسائز، کہ جاؤ ایکسرسائز شروع کرو. تو ڈاکٹرز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آرام طلب زندگی کے عادی ہو گئے، جن کی زندگی لفٹ پہ گزر رہی ہے، خود کار سیڑھیوں پہ گزر رہی ہے، ان لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ بالکل وہ ایکسرسائز کی طرف آئیں. ایکسرسائز کرنے سے نیند بھی اچھی آتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے، آپ بالخصوص بچوں کے ڈاکٹر ہیں، تو یہ جو ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے کبھی کبھار کھانا کھانے کے بعد، یہاں پہ گندا پانی آتا ہے اوپر اور پھر نیچے چلا جاتا ہے، پھر گندا پانی آتا ہے، پھر کہتے ہیں جی دل گھبرا رہا ہے، اب یہ بڑی بے چینی سی ہو رہی ہے. تو اس کے لیے عام طور پہ تو دوائیاں بھی ہیں جن کا فوری اثر بھی ہو جاتا ہے، تو کیا پیدل چلنے میں اس کے اندر بھی فرق پڑتا ہے؟
جی بالکل. اب ایسا ہی سمجھیں کہ آپ جتنا چلتے ہیں آپ کی خوراک کی آنتیں بھی اتنا ہی چلتی ہیں، یعنی کہ ان خوراک کی آنتوں کے اندر بھی حرکت ہوتی ہے، ان کے اندر حرکت ہوگی تو کھانا آگے موو کرے گا، ورنہ وہ وہیں کا وہیں پڑا رہے گا. جب آپ لیٹیں گے تو وہ واپس خوراک کی نالی میں آئے گا، گلے کے اندر آئے گا، سینے میں جلن کا باعث بنے گا. تو وہ لوگ جو تیز چلتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں اور آرام طلب زندگی نہیں گزارتے، عام طور پہ ان کو یہ گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ سینے کی جلن اور بد ہضمی کی کیفیت، یہ بھی نہیں ہوتی، اور دوسرا کہ ان کو قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا. یہ دونوں مسئلوں سے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں، ان کا نظام انہضام ایک نارمل جو ہے نا وہ کنڈیشن کے اندر چلتا رہتا ہے. بہت ساری بیماریوں سے جو نظام انہضام کی بیماریاں ہوتی ہیں،
ایکسرسائز کرنا جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتا ہے. بچوں کے بارے میں یہ سٹیٹسٹکس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کی جانب واپس آؤں گا. کہ صرف یو ایس اے کے اندر 1/3 بچے اوور ویٹ یعنی اپنی عمر کے لحاظ سے ان کا وزن زیادہ ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بچے کا وزن کی اس کی عمر ایسی ہے کہ اس کا وزن 15 کلو ہونا چاہیے لیکن اس کا وزن 22 کلو ہے, اور یو ایس اے میں ہر 3 میں سے 1 بچہ اس چیز کا شکار ہے. اور ایسے بچوں کو جو اوور ویٹ ہیں مستقبل میں ڈائبٹیز, ایزما, سانس کی بیماریوں کا, شوگر کا خطرہ زیادہ رہتا ہے. یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سائنسز کے مطابق بچوں کو 30 سے 60 منٹ روزانہ ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں چلنا بھی شامل ہے, کچھ ایکسرسائز اور فزیکل ایکٹیویٹی بھی شامل ہے. ڈاکٹر صاحب, آج کل تو بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا, ٹیبلٹس آ گئیں, ٹی وی آ گیا, ایسی چیزیں آ گئیں, تو بچوں کے اندر وہ ایکٹیویٹیز تو رہ نہیں گئیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس دور کے بچے اور جب ہم بچے تھے اس دور کے بچوں کو؟
دیکھیں, اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ بچے فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے, وہ ٹیبلٹ پہ یا آئی پیڈ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ بھی, برین کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. ان کی اسپیچ ڈیلے ہو جاتی ہے, ان کا بولنا ڈیلے ہو جاتا ہے, ایکٹیویٹی نہیں کرتے, ان کا چلنا ڈیلے ہو جاتا ہے. بچہ چلنا دیر سے اسٹارٹ کرتا ہے, پھر اس کے بعد جب اس نے آخر کار چلنا سیکھ ہی لیا مگر اب وہ ایکٹیویٹی تو کر ہی نہیں رہا, نہ وہ کھیل رہا ہے, نہ وہ مطلب اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آگے پیچھے دوڑ رہا ہے, بس وہ بیٹھا ہوا ہے ایک جگہ کے اوپر, وہ اوبیس ہو جائے گا, موٹاپا آ جائے گا. موٹاپے کی وجہ سے انسولین اپنا کام کرنا بند کر دے گی, جس کی وجہ سے شوگر جیسا مرض, ہائی بلڈ پریشر کا مرض, ہائی کولیسٹرول کا مرض, یہ بچوں کے اندر بھی آنا شروع ہو چکا ہے. یہ جو شوگر ہے اس کی عام طور پہ 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے جو بچوں میں آتی ہے, ٹائپ 2 ہوتی ہے جو موٹاپے کی وجہ سے بڑوں میں آتی ہے. لیکن اب بچوں کے اندر ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ بھی آنی شروع ہو گئی, کیونکہ بچوں کے اندر بھی موٹاپا آنا شروع ہو چکا ہے. پھر اس کی وجہ سے, موٹاپے کی وجہ سے بچوں کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, ساتھ والے دوست جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں, تو رشتے دار تنگ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بچوں کے اندر کانفیڈینس نہیں رہتا, بچوں کے اندر جو ہے نا وہ کچھ کام کر کے دکھانے کی جو ہے نا وہ ان کے اندر ہمت نہیں رہتی. اب بچوں کے اندر ایکسرسائز کیسے انکلکیٹ ہم کریں, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ کچھ اس حوالے سے یہ کہ جو ٹاڈلرز ہیں, ٹاڈلر مطلب یہ کہ بچے ابھی نیا نیا اس نے چلنا سیکھا ہے, 2.5 سال کا یا 3 سال کا بچہ, اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ اسٹرکچرڈ اس کو جو ہے نا وہ واک کروائی جائے, یعنی کہ اس کو انگلی پکڑ کر اس کو خود چلایا جائے, باقی تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو خود جو ہے نا وہ چلنے پھرنے دیا جائے. اور جو بچے مطلب پری اسکول کی ایج میں ہیں, 4-5 سال کے ہیں, ان کو کم از کم 1 گھنٹہ ہر روز اسٹرکچرڈ پلس انسٹرکچرڈ ان کو فیزیکل ایکٹیویٹی کروائی جائے. مطلب اسٹرکچرڈ کا مطلب یہ کہ آپ خود اپنی نگرانی میں انہیں پش اپس کروا رہے ہیں یا انہیں دوڑا رہے ہیں کہ بھائی اس دیوار کو ہاتھ لگا کے واپس آؤ, ایسے کرو ویسے کرو, اور باقی آدھا گھنٹہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ کھیل رہا ہے, کھیل کود رہا ہے, اچھل کود رہا ہے. اور جو اسکول گوئنگ ہے ان کو بھی 1 گھنٹہ اس طرح فزیکل ایکٹیویٹی کروانی چاہیے. ان کو سائیکلنگ دیں, بچوں کو سائیکل لے کر دیں, وہ سائیکل چلائیں گے, یہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے. اگر وہ سوئمنگ کرتے ہیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, رننگ کرتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی ہے,
کھیل کھیلیں.
آپ خود واک کے لیے جا رہے ہیں, بچے کو ساتھ لے کر جائیں تاکہ اس کو اسی وقت جو ہے نا وہ واک کرنے کی یا رننگ کرنے کی, جاگنگ کرنے کی عادت پڑے. تو اس طریقے سے بچوں کے اندر شروع سے ہی آپ فزیکل ایکٹیویٹی کو جب انکلکیٹ کریں گے وہ آگے ان کی ساری زندگی میں.
ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایسڈ ریفلکس وغیرہ ہوتا ہے, گندا پانی اوپر آتا ہے بچوں میں, اسی لیے نہیں آتا کہ وہ کھانے کے بعد بیٹھتے تو ہے نہیں, اچھل کود رگی رہتی ہے ان کے اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. تو دس از دا ٹائم آئی ول ایڈریس پیرنٹس اینڈ ٹیچرز ڈائریکٹلی, دس از دا ٹائم پلیز ٹیک دیز ڈیوائسز اوے فرام یور چلڈرن. دے آر چلڈرن. Their mind is not geared up for these sensitive devices. They cannot handle that level of dopamine. وہ جو device اس کے ہاتھ میں, جو مشین اس کے ہاتھ میں, وہ بچہ ہے آپ کا, اس سے لے لیں. یہ اس کو نہیں ہے ابھی, اس کا دماغ اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے, سوشل میڈیا کو ہینڈل کر سکے, اس کے دماغ میں ایسے کیمیکلز ابھی پیدا نہیں ہو رہے. اور یہ اس کی عمر ہے کہ وہ کھیلے, باہر جائے, دیکھے. باہر جانے سے مراد یہ نہیں کہ اگر وہ آوارہ بچوں کے ساتھ کھیلے کودے, مطلب دیر مسٹ بی ڈسپلن. ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. ماں باپ کو پتا ہے اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے اور کس انداز سے ان کو لے کر چلنا ہے. دیر مسٹ بی اے ڈسپلن. یو مسٹ گو فار سم تھنگ. دے آر چلڈرن, دے آر آر نیکسٹ جنریشن, دے آر آر فیوچر. یہ بچے, ان کے اندر بیماریاں رہیں گی, کس طرح سے یہ تحقیق کریں گے, کس طرح سے یہ ایک مستقبل کے اندر حالات کو ٹیکل کر پائیں گے. تو آئیے مندری چینل کے ناظرین, ایکسرسائز کے ساتھ یہ ہمارا جو دوسرا ٹاپک تھا کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا, انسانی دل کے حوالے سے کچھ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ایکسرسائز کا بھی اس سے بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے. انسان کا دل ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے اور دن میں 2000 گیلن خون کو پمپ کرتا ہے. دیر از اے اسپیشل الیکٹریکل سسٹم دیٹ کنٹرولز اٹ اٹس ردم. اس کا جو دل کی دھڑکن ہے ایک خاص الیکٹریکل سسٹم ہے, اسپیڈ ہے جس کے ساتھ اس ردم نے دھڑکنا ہے. اور اگر یہ دل کی دھڑکن کی اسپیڈ آگے پیچھے ہو جائے اس کو ارتھمیا کہتے ہیں. اور ایک پوری کلاس آف ڈیزیز ہے, پوری ایک بیماریوں کی لسٹ ہے جس کے اندر خون کی نالیاں ہیں, دل ہے, ان کو سب کو ملا کے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کہا جاتا ہے. انجائنا, مایو کارڈیل انفارکشن, ایتھروسکلروسز ہے جس کے اندر مختلف دل کی بیماریاں ہیں. ڈاکٹر صاحب, دل کی بیماریاں اور روزہ, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. دل کی بیماریوں میں روزہ کس طرح بچاؤ کر سکتا ہے, اور دل کے جو بیماریوں کے مریض ہیں ان کو روزے میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟
دیکھیں, جب فاسٹنگ کریں گے, روزہ رکھیں گے, تو روزہ رکھنے سے آپ کی جسم کے اوپر موجود جو ایکسٹرا فیٹ ہے, چربی ہے, وہ پگھلے گی. جب چربی پگھلے گی تو اس کی وجہ سے انسولین کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. انسولین کے لیے کام کرنا آسان ہوگا تو آپ کے بلڈ شوگر لیول جو ہیں وہ ذرا اچھے طریقے سے کنٹرول ہوں گے, بلڈ پریشر اچھے طریقے سے کنٹرول میں رہے گا, جسم کے اندر کولیسٹرول کا لیول جو ہے وہ کم ہوگا. جب یہ ساری چیزیں کنٹرول میں ہوں گی تو الٹیمیٹلی جو دل کی بیماریاں ہیں ان کا تناسب کافی حد تک کم ہو جائے گا. تو روزہ اس طرح سے دل کی بیماریوں سے بچاؤ میں کافی حد تک معاون ثابت ہوتا ہے. اور جو لوگ پہلے سے دل کی بیماریوں کے مریض ہیں اور اب رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں. بس انہوں نے اپنی دوائیاں جو ہیں وہ انہوں نے ٹائم پہ لینی ہے, سحر اور افطار کے بعد وہ اپنی دوائیاں لیں اور اپنا بلڈ پریشر اور شوگر کے لیولز ان کو روزے کے دوران چیک کرتے رہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی لائف تھریٹنگ پرابلم ہو تو اپنے فوراً والد سے رابطہ
کریں. میٹھے میٹھے سائمی مدری چینل کے ناظرین, یہاں پہ دو اہم تین بیماریاں جو دل کی ہوتی ہیں, میں ان کا ایک لے مین اپروچ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک انجائنا ہے اور ایک ہارٹ اٹیک ہے. یاد رکھیے, دل کو تازہ خون اور تازہ آکسیجن چاہیے دل کے پٹھوں کو زندہ رہنے کے لیے, دھڑکنے کے لیے. اور اگر یہ تازہ خون اور تازہ آکسیجن نہ ملے تو دل کے پٹھے آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ مکمل طور پہ ڈیڈ ہو جائیں تو اس کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے. جب دل کو صحیح مقدار میں تازہ خون نہ مل رہا ہو اس کیفیت کو انجائنا کہا جاتا ہے. اور جب یہ تازہ خون کافی عرصے تک نہ ملے تو دل کی وہ پٹھا, وہ خاص حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے, اس کو مایو کارڈیل انفارکشن یا ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے. اس کی مثال یہ سمجھیے کہ مچھلی آپ نے دریا سے نکال لی, اب اگر اس یہ مچھلی تڑپ رہی ہے, اگر اس مچھلی کو دوبارہ دریا میں ڈال دیں گے تو یہ انجائنا ہے. اگر اس مچھلی کو آپ دریا میں نہیں ڈالتے, آپ ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں, وہ مچھلی وہاں پہ مر جائے گی, یہ ہارٹ اٹیک ہے. کیونکہ انجائنا میں جب آپ کے دل کو تازہ آکسیجن نہیں مل رہی, آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو ڈاکٹر پھر اس کا علاج کرتا ہے, دوائیاں دیتا ہے اور آپ کے لائف سٹائل کو ماڈیفائی کرتا ہے, آہستہ آہستہ مریض ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو میں کچھ آپ کو چیزیں بتاتا ہوں دل کی حفاظت کے لیے. نمبر ایک, اسٹاپ اسموکنگ, اسٹاپ اسموکنگ, اسٹاپ اسموکنگ. سگریٹ پینا چھوڑ دیجئے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں, خاص طور پہ ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کریں, سٹریس نہ لیں, بہت زیادہ ذہن پہ دباؤ نہ لیں. ایٹ ہیلدی فوڈ, ویجیٹیبلز فروٹس کو اپنے کھانے میں شامل رکھیں. چیک کولیسٹرول, مینٹین ہیلدی ویٹ, اپنا وزن نہ بڑھنے دیں. افیکٹو مینجمنٹ, یعنی اگر کسی کو دل کا مرض ہو گیا ہے, ڈاکٹر نے جو دوائیاں دی, جو ایکسرسائز بتائیں, جن چیز سے منع کیا, ان چیزوں کو کمپلائی کریں اور اس کو فالو کریں. اویئرنیس کمپین چلائیں, سب کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہونی چاہیے. اور ایک خاص عمر تک بلڈ تھنرز یعنی خون کو پتلا کرنے کی دوائیاں استعمال کی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو میں نے احتیاطیں بتائیں, تھوڑا سا اگر آپ ان کو ایکسپلین کر دیں. اسموکنگ ہے, بلڈ پریشر کنٹرول ہے, کولیسٹرول کو چیک کرنا ہے.
دیکھیں, دل کی بیماریوں کے کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں کسی بندے میں موجود ہیں تو اس کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے. ان میں ایک بہت ہی جو اہم ہے وہ موٹاپا ہے, جسم کے اوپر ضرورت سے زائد چربی کا ہونا, اور خاص طور پہ پیٹ کے اوپر جو چربی موجود ہوتی ہے وہ دل کی بیماریوں کے اندر بہت زیادہ حد تک جو ہے نا وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. جب پیٹ کے اوپر چربی آتی ہے تو اس کی وجہ سے انسولین, جو جسم کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے, وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے شوگر کا مسئلہ بھی ہائل ہو جاتا ہے انسان کے اور اس کی نارمل زندگی کے اندر. پھر جب زائد چربی چڑھتی ہے اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کولیسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میٹابولک سنڈروم ہے, اس کو میٹابولک سنڈروم کہا جاتا ہے کہ صرف ایک اوبیسٹی کی وجہ سے, موٹاپے کی وجہ سے یہ ساری کی ساری بیماریاں انسان کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور دل کی بیماری کی طرف جو ہے نا وہ اس کو دھکیل دیتی ہیں. تو اس چیز کو اپنے ضرور کنٹرول میں رکھیں, سموکنگ بالکل نہ کریں, ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں, ایکسرسائز کریں, اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کے جسم کے اوپر ضرور سے زائد چربی بھی اکٹھی نہیں ہوگی, اور جب ایکسرسائز کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے دل کو تقویت ملے گی. جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی ڈیلی ایکسرسائز کی وجہ سے دل آہستہ آہستہ مزید طاقتور ہو جاتا ہے اور ایڈجسٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو اس ایکسرسائز کے مطابق. جب آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے اس وقت دل کے لیے کام کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے, جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اپنی نارمل روٹین کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے دل کو بہت زیادہ جو نا اس کے مسلس کو طاقت ملتی ہے. تو ایکسرسائز کریں, اپنا ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں, اسموکنگ کو چھوڑیں, اوبیسٹی کو جو نا کنٹرول کریں.
یہاں پر ایک چیز آپ بتائیے کہ کیا کوئی ایسا ٹیسٹ ہے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ انسان کو پہلے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے؟ یعنی جس طریقے سے آپ لپڈ پروفائل کروا لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ کے جسم میں چربی کہاں کہاں زیادہ ہو رہی ہے, کولیسٹرول لیول ڈسٹرب ہو گئے, ٹرائیگلیسرائیڈ ڈسٹرب ہو گئی. کیا کوئی ایسا ٹیسٹ ہے کوئی کروا لے تو اس کو پتا چل جائے کہ وہ دل کے دورے کی طرف بڑھ رہا ہے؟
دیکھیں اس کے لیے نا ایک تو ECG ہوتی ہے جو کہ ایک بیسک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر دل کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو ہم چیک کرتے ہیں. پھر اس کے اندر خدا نہ خاصا کوئی چینجنگز آ رہی ہوں, کوئی شبہ آ رہا ہو, تو ہم ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ کرتے ہیں کہ مریض کو ایکسرسائز کرواتے ہیں اور اس کے دل کا جو فنکشن ہے ECG کر کے, اور اب آج کل تھیلیم سکین ہوتا ہے اس کے اندر ہم ایک خاص انجیکشن لگاتے ہیں, اس سے ہم دل کی ساری حرکت کو دیکھتے ہیں کہ جب مریض ایکسرسائز کرتا ہے تو اس وقت دل کی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ کیسی ہوتی ہے, کیا دل اس کے مطابق اپنے آپ کو انکریز کر رہا ہے, اپنی ایفرٹ کو اور اپنے ریٹ کو انکریز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ مزید جو جدید طریقہ کار ہے کہ کچھ دوائیوں کے ذریعے دل کی دھڑکن کو تیز کیا جاتا ہے اور پھر ایک خاص انجیکشن کے ذریعے اور مشینوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ دل کی دھڑکن کو جو بڑھایا گیا تو کیا دل نے اس کے مطابق اپنا ریسپانس شو کیا یا نہیں کیا. تو اس طرح سے یہ اتنی لیٹسٹ اور جدید ٹیسٹ آ چکے ہیں کہ ان کی وجہ سے اگر کسی مریض کو فی الحال انجائنا ہے یا انجائنا بھی ابھی سٹارٹ نہیں ہی ہوا, دل کی نالیاں جسٹ تھوڑی تنگ ہوئی ہیں, تو ان ٹیسٹوں کے ذریعے دل کو سٹریس کا ایک ریسپانس جو ہے نا وہ چیک کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو فیوچر کے اندر ہارٹ اٹیک ہونے کا چانس کتنا.
یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ ہائیلی سینسیٹیو ہیں مدنی چینل کے ناظرین, جو ڈاکٹر صاحب نے ہم سے شیئر کیے, خود سے نہیں کروانے چاہیے. اپنے جو علامات ہیں وہ علامات آپ جا کر ڈاکٹر کو بتائیں, ڈاکٹر کا مناسب سمجھے گا تو آبویسلی آپ کو یہ سینسیٹیو ٹیسٹ دے گا. اور یہ ایسی مشینریز ہیں تھیلیم سکین وغیرہ جو کہ ہر اسپتال میں میسر بھی نہیں ہوتی اور مطلب ہر مریض کو کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں پر میں یہ مشورہ صرف آپ کو دوں گا کہ جو امیر علیہ سنت نے ٹیسٹ ارشاد فرمائے اور یہ ہمیں تاکید فرمائی کہ ہر 6 ماہ بعد کروائیں, جن میں لپڈ پروفائل ہے, چربی کا ٹیسٹ ہے, اس میں کولیسٹرول آ جاتا ہے, یورک ایسڈ ہے جس کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار آ جاتی ہے, یورک ایسڈ زیادہ ہو تو مختلف دردیں ہو سکتی ہیں اور بھی کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں, CBC کروا لیں اگر تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا جسم میں کوئی انفیکشن تو نہیں رن کر رہا, جسم میں خون کی مقدار کتنی ہے, HB لیول سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح گلوکوز ہے, شوگر کا ٹیسٹ ہے, اس میں HbA1c بھی کروا سکتے ہیں. آپ 3 ماہ کی شوگر آ جائے گی, ورنہ فاسٹنگ کی شوگر ہے, بلڈ پریشر اپنا مانیٹر کرتے رہیں یہ بھی بہت ضروری ہے, Hepatitis B/C کی اسکریننگ ضرور کروا لیں, اور اگر وہ خدا نہ خواستہ پازیٹو آتا ہے تو اس میں مزید ڈاکٹر کی رائے میں اس کے آگے مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ فی الحال آپ ضرور کروائیں. اور یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں, دعوت اسلامی کے اندر ڈاکٹر مجلس کی خدمت میرے پاس ہے, بہت سے ایسے افراد جن کو شبہ تک نہیں تھا کہ ہمیں کوئی بیماری ہوگی یا کچھ مسئلہ ہوگا, ہم تو بڑے سلم اسمارٹ سے ہیں, ہمارا کوئی تھوڑی کولیسٹرول زیادہ ہوگا, لیکن ان کا کولیسٹرول خطرناک حد تک زیادہ نکلا, اتنا زیادہ نکلا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر آپ چند دن اور یا چند مہینے اور نہ کرواتے تو شاید حالات خطرناک ہو سکتے, ان کو دوائیوں پہ ڈالا گیا پھر. یعنی ایسے بھی حالات ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں, اس میں گردوں کا ٹیسٹ بھی ہے, جگر کا ٹیسٹ بھی ہے, ایک دفعہ سارا سکین ہو جائے گا. ان ٹیسٹوں کو کروانے کے بعد اپنے مالج کو دکھا لیجئے کہ اگر ان ٹیسٹوں میں زیادہ انومیلی آئی ہے تو اس کے اندر فائدہ ہو سکے. مدنی چینل کے ناظرین, 2018 تک کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز میں 40% تک اضافہ ہوا, یعنی ایسے ایسے افراد جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ان کو ہارٹ اٹیک ہو, 30 ایئر سے کم عمر کے افراد ان کو بھی ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں آج کل. وجہ ڈائٹری پیٹرن میں تبدیلیاں ہیں, گھی تیل کا بہت زیادہ استعمال ہے, چربی کھاتے ہیں, اور یہ جو آرام طلب انداز زندگی ہے یہ اس کو الزام دیں گے. بعض ملکوں کے اندر ایک جو انسان ہے ڈاکٹر ساما, یہ میں نے تحقیق پڑھی اور میں حیران رہ گیا, بعض ملکوں میں ایک انسان آن دا ایوریج 3 سے 4 کلو گھی اور تیل استعمال کرتا ہے سال میں, اور بعض ملکوں میں یہ 12 سے 13 کلو سالانہ گھی اور تیل استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ڈائریکٹ اس پہ اثر کر رہی ہے. ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کو ایک رائے دیں, پھر اپنے سلسلے کو سمیٹتے ہیں. گھی کی جو تھی مقدار, شوگر اور سالٹ, یہ تینوں ہمارے کھانے کے اہم جز ہیں, گھی, چینی اور نمک, اس بارے میں آپ فرمائیں اس کے لیے کیا مینج کرنا چاہیے.
دیکھیے سب سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو چکنائیاں ہیں صرف چکنائیاں ہی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, مٹھاس اتنا زیادہ نہیں فوکس کیا جاتا تھا. لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چکنائیاں ہیں ان میں جو نیچرل چکنائی ہے, جیسے ہم دیسی گھی ہے اور جیسے کہ گوشت ہے, گوشت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چکنائی ہوتی ہے, اس چکنائی کو اگر آپ کم مقدار کے اندر اور ایک نارمل سی مقدار کے اندر استعمال کرتے ہیں, ایک حد کے اندر استعمال کرتے ہیں, تو یہ نقصان دہ نہیں ہے. لیکن جو آرٹیفیشل چکنائی ہے, یعنی کہ جو ویجیٹیبل آئل سے ویجیٹیبل گھی بنایا گیا ہے, وہ ایک آرٹیفیشل گھی ہے, آرٹیفیشل چکنائی ہے, اس کو استعمال کرنا یہ نقصان دہ صحت کے لیے ثابت ہو رہا ہے. کچھ چکنائیاں ایسی ہیں جو اچھی ہیں, جیسے کہ اولیو آئل ہے, اسی طرح فش کاڈ لیور آئل ہے. یہ آئل جو ہے نا, یہ جسم کے اندر جو اچھی چکنائی ہیں ان کے لیول کو زیادہ کرتے ہیں, اور جو بری چکنائی ہیں جسے ہم ایل ڈی ایل کہتے ہیں ان کے لیول کو یہ کم کرتے ہیں. جبکہ اگر ہم کاربوہائیڈریٹس کی طرف آئیں, شوگرز کی طرف آئیں, مٹھاس کی طرف آئیں, تو میٹھی چیزیں ہیں یہ ایک حد تک آپ استعمال کریں تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر مٹھائیوں کا بکثرت استعمال, یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان کے اندر شوگر بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے, ان کا بکثرت استعمال یہ پیٹ کے اوپر چربی لانے کا بہت بڑا باعث بن رہا ہے. اور اب عالمی سطح کے اوپر چکنائیوں سے زیادہ جو فوکس ہے وہ شوگر کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ آپ کولڈ ڈرنکس پینا چھوڑیں, آپ اپنی ایڈڈ شوگر جو ہے وہ ڈالنا اپنے کھانوں میں چھوڑیں. آپ دودھ پی رہے ہیں اس کے اندر چینی ڈال رہے ہیں, آپ دہی کھا رہے ہیں اس کے اندر چینی ڈال رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں اس کے اندر چینی ڈال رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں اس کے اندر چینی ڈال رہے ہیں. یہ ایڈڈ جو شوگر ہے اس کو کم سے کم کریں. اور اس کے بعد اگر ہم سالٹ کی طرف آتے ہیں تو ایڈڈ سالٹ جو ہے اس کو بھی ڈسکریج کیا جا رہا ہے. جو ہم ڈائٹ کھاتے ہیں اگر ہم اس کے اندر سالٹ ایڈ نہ کریں تو جو بھی پھل سبزیاں گوشت وغیرہ ہم کھا رہے ہیں اس کے اندر اتنا سالٹ موجود ہوتا ہے, اتنا نمک موجود ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کافی ہے. لیکن اگر ہم ایکسٹرا ایڈ کر رہے ہیں اپنے ٹیسٹ کے لیے ایڈ کر رہے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ اوور دا پیریڈ آف ایئرس چند سالوں بعد ہمارے جسم میں اتنا زیادہ ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا مسئلہ اور الٹیمیٹلی دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے.
یہاں پر مدیش جان کے ناظرین ڈاکٹر ساما کی بات کو ہم کنکلوڈ کریں گے کہ واقعی جو سالٹ ہے, سوڈیم اور کلورائڈ ہوتی ہے نا یہ دو, تو سوڈیم اور کلورائڈ ویسے ہی انسان کو اپنے کھانے سے مل جاتی ہے, اوپر سے ان چیزوں کو نہ ڈالیے, اپنے صحت کا خیال کیجیے, صحت بڑی نعمت ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. الحمدللہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جاری و ساری ہے, اور رمضان المبارک کے بعد عید آتی ہے, اور عید میں کھانوں کی بھرمار ہوتی ہے, دعوتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, گھی اور چوپڑی بھی, روٹیاں, دہی بلے اور بہت کچھ ہوتا ہے. ان میں سے بہت سی چیزیں غذائیت والی بھی ہوتی ہیں لیکن بہت سی چیزیں صحت کو نقصان بھی دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.